بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وكان يخلو بغار حراء. مسئلہ چل رہا تھا خلوت کے متعلق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت فرماتے تھے. اور ایک بات ہے پرانی کتابوں کی اور ایک بات ہے آج کے اور حقیقت حال کی. ہماری پرانی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مکہ المکرمہ سے 3 میل کی دوری پر غار حرا واقع ہے. اور آپ کے محشی صاحب نے بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ مکہ المکرمہ سے 3 میل کی دوری کے اوپر غار حرا واقع ہے. اس وقت کی صورت حال یہ ہے کہ مکہ شہر اتنا وسیع ہو گیا کہ غار حرا سے بھی کافی آگے تک مکہ شہر چلا گیا. اس لیے اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حرم مقدس سے مسجد الحرام سے 3 میل کی دوری کے اوپر غار حرا واقع ہے. جس پہاڑ کے اندر یہ واقع ہے اس کو جبل النور اس وقت کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خلوت کے لیے تشریف لے جاتے تھے. وہاں 3 طرح کی عبادت جمع ہوتی تھی. پہلی عبادت خلوت, اور یہ خلوت اللہ کی طرف سے آپ کو محبوب کی گئی تھی, اس لیے یہ خلوت غار حرا کی ایک مستقل عبادت ہے. نمبر 2, غار حرا میں آپ جس مشاغل اور عبادت میں مصروف رہتے تھے. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کے جو کچھ باقی اثرات چلے آ رہے تھے اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کرتے تھے. کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بحکم الہی ان کی والدہ کے ساتھ یہاں منتقل کر دیا گیا تھا, اس لیے عرب کے علاقوں میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے توحید, رسالت, شریعت عام ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بار بار آتے جاتے تھے اپنی بیوی بچے کے دیکھ بھال کے لیے. پھر بعد میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے واسطے تو وہ ملت ابراہیمی کی جو چیزیں اس علاقے میں عام ہوئی, تو صدیاں گزرنے کے باوجود اس کے بہت سارے اعمال ابھی موجود تھے. اور اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کرتے تھے, ذکر کرتے تھے. اور تیسری عبادت تھی یہاں رہ کر کے کعبۃ اللہ کی زیارت. تو جب تک یہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنی ہوئی نہیں تھی, غار حرا سے کعبۃ اللہ کی زیارت ہوتی تھی. اور فقیر نے بذات خود بھی الحمدللہ کی ہے, شروع کے حج کے زمانے میں. پھر اب تو اتنی عمارتیں وہاں ہو گئی کہ اب زیارت غار حرا سے کعبہ کی مشکل ہو گئی. تو یہ تین عبادت وہاں پر ایک ساتھ ہوتی تھی دار ہیرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَيَتَحَنَّسُ, اب اس لفظ کو سمجھو, فَيَتَحَنَّسُ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ. اب ایک اصطلاح سمجھو, حدیث شریف کے درمیان حدیث شریف کے کسی لفظ کی اگر راوی تشریح کرے اور وہ تشریح روایت کے بیچ میں آئے تو اس کو ادراج کہا جاتا ہے اور کلام مدرج کہا جاتا ہے. یہاں پر وہی ہوا ہے کہ یہ جو لفظ ہے وَهُوَ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ, یہ وَهُوَ التَّعَبُّدُ یہ راوی کی طرف سے ادراج ہوا ہے حدیث شریف کے, یعنی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ نہیں ہیں. راوی نے یتحنسو کی تشریح کرنے کے لیے لفظ تعبد کا روایت میں اضافہ کیا ہے. اور یہ اس امت محمدیہ کے خصوصیات میں سے ہیں کہ کون سا لفظ نبوی لفظ, کون سا لفظ صحابی کا لفظ, کون سا لفظ بعد کے روات کا, یہ سب کی تمیز کی جاتی ہے. یہ تمیز اس امت کے خصوصیات میں سے کہ انہوں نے کلام الہی کو الگ کیا, کلام نبوت کو الگ کیا, کلام صحابی کو الگ کیا, بعد کے روات کے کلام کو الگ کیا. یہ امت نے بڑی جدوجہد سے یہ کارنامہ انجام دیا. یہ لفظ ہنس سے مشتق ہے اور ہنس کا ایک معنی آتا ہے قسم کو توڑ دینا, دوسرا معنی آتا ہے گناہ اور نافرمانی کرنا. اب اس کو باب تفاعل میں لے گئے تو باب تفاعل کی خاصیت ہے سلب ماخذ, وہ سلب ماخذ خاصیت یہاں کام کرے گی. اور فَيَتَحَنَّسُ کے معنی کریں گے نافرمانی نہ کرنا, اور جب آدمی نافرمانی نہ کرے تو اللہ کی عبادت اور اطاعت کرے. اسی لیے حاصل ترجمہ فَيَتَحَنَّسُ کا کیا ہوگا, وَهُوَ التَّعَبُّدُ, کہ غارِ ہیرا میں بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی یوں بیان کیا کہ یتحنفو فیتحنسو ای فیتحنفو, یعنی ملت حنیفیہ, ملت ابراہیمیہ, اس کی اتباع کرتے تھے گار میں بیٹھ کر کے. یہ بھی معنی اس کا ہوگا. اللیالی چند راتیں, ذوات العدد متعدد راتیں, کثرت سے راتیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غار ہیرا گئے تو کئی راتوں تک وہیں قیام رہتا تھا. یہ نہیں کہ صبح گئے شام تشریف لے آئے, دوپہر گئے شام تشریف لے آئے, نہیں, تشریف لے گئے اب چند راتوں تک وہیں قیام ہوگا اور وہیں رہ کر اللہ کی عبادت اور اطاعت میں ذکر میں مشغول رہیں گے. کئی کئی دنوں تک آپ کا مستقل قیام وہاں پر ہوا کرتا تھا. ذوات العدد اس کا ایک ترجمہ تو متعدد راتیں ہیں لیکن یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے مسلم شریف کی ایک روایت میں یوں آیا کہ مسلسل ایک مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں اللہ کی عبادت میں خلوت میں مشغول رہتے تھے. یہ روایت مسلم شریف میں صراحتاً موجود ہے. بعض روایتوں میں ہے 40 دن کہ مسلسل 40 روز کا قیام لے، اس سے اپنا چلا بھی ثابت ہو جائے گا کہ 40 دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خلوت میں عبادت کے لیے لگائے. تیسری روایت یہ ہے کہ رمضان کا کامل مہینہ، یعنی یکم چاند کو تشریف لے گئے تو پورا رمضان وہیں پر غار حرا کے اندر گزار لیا. چوتھی روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کبھی 2 دن کا کبھی 3 دن کا، توشہ ساتھ لیا، غار حرا میں تشریف لے گئے. اب یہ 2 یا 3 روز کا توشہ ختم ہوتا، واپس حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور حضرت خدیجہ 2-3 دن کا توشہ پھر سے دے دیتی تھی، اس لیے کہ توشہ کئی دنوں کا اور وہ خراب نہ ہوئے، یہ بھی ذرا مشکل کام. اس لیے اس چوتھی روایت کے مطابق 2-3 دن کا توشہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے. قبل ان ینزیع الی اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس تشریف لانے سے پہلے، یعنی گھر والوں کے پاس تشریف لانے سے پہلے کئی راتیں آپ وہاں غار حرا میں عبادت کے اندر لگا دیا کرتے تھے. یہ ہیں کہ نبوت کی ابتدا، کہ نبوت کا آغاز کا بہترین سچے اور عمدہ خوابوں سے، اس کے بعد خلوت کی محبت اور خلوت میں غار حرا میں عبادت اور کئی دنوں تک وہاں پر قیام فرمانا. ثم يرجع الى خدیجہ، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لاتے تھے. کبھی روایتوں میں یہ بھی آیا کہ حضرت خدیجہ خود بھی غار حرا پہنچ جاتی تھی. عام معمول مبارک یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر پر ماں خدیجہ کے پاس تشریف لاتے تھے. بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ کچھ وقت کافی ہو جاتا تو حضرت خدیجہ خود توشہ لے کر کے وہاں تشریف لے جاتی تھی. تو دیکھیے آج بھی اگر کوئی آدمی غار حرا جائے تو 2.5-3 گھنٹے وہاں اوپر چڑھنے میں لگ جاتے ہیں. تو اندازہ لگاؤ کہ آج جبکہ بہت کچھ وہاں چڑھنے کے راستے ٹھیک ٹھاک کیے گئے ہیں تو اس زمانے میں تو ایسی کوئی صورت حال بھی نہیں تھی. تو غار حرا سے نیچے اتر کے آنا، پھر جانا، پھر ایک عورت ذات کا وہاں جانا، یہ واقعی ایک بڑا مجاہدہ تھا، بہت بڑا مجاہدہ تھا. لیکن یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، خلوت اور وہاں رہ کر کے اللہ کے ساتھ تعلق کو قوی کرنا، اس کے لیے وہ سارے مجاہدات کو خوشی خوشی برداشت کرتے تھے، ساری تکلیفیں خوشی خوشی اٹھاتے تھے. ثم يرجع الى خدیجہ، اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا ہے کہ انسان کو اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو طویل ترین عرصے تک وہیں رہتے، لیکن گھر بار بار آنے جانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا تاکہ گھر والوں کی خبر گیری کرے کہ گھر والے کس حال کے اندر ہے. ایک دوسرا مسئلہ بھی اس سے یہ نکالا ہے کہ انسان کہاں جا رہا ہے وہ جگہ کا پتہ بھی گھر والوں کو بتانا چاہیے. بہت سے لوگ بے ایڈریس ہوتے ہیں، گھر سے نکلے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں کہاں تشریف لے جا رہے ہیں. گھر والے پوچھے بھی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اب میں جا رہا ہوں بس. کبھی بتاتے نہیں ہیں یہ غلط طریقہ ہے. دیکھیے یہاں حضور غار حرا میں ہے, یہ حضرت خدیجہ کو بتایا ہوا تھا, اس سے معلوم ہوا کہ آپ کہیں بھی جاؤ گھر والوں کو بتلا کر کے جاؤ. اور اس کی دوسری دلیل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ تھی اور آپ آگ لینے کے لیے طور پر تشریف لے گئے, تو آپ بتلا کر کے گئے کہ تم یہاں ٹھہرو. فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُطُو إِنِّي آنَسْتُ نَارًا, میں آگ وہاں دیکھ رہا ہوں, تم یہاں ٹھہرو, میں وہاں جاتا ہوں آگ لے کر کے آتا ہوں. تو گھر والوں کو بتا کر کے جانا چاہیے. فَيَتْزَوَّجُوا لِمِثْلِهَا, بس توشہ لے کر کے آپ تشریف لے جاتے تھے, یعنی عبادت کے لیے بار بار آتے جاتے اور توشہ لے کر کے وہاں چلے جاتے. اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ آدمی طلب علم کے سفر میں ہو, دین کے خاطر سفر میں ہو, تو توشہ اور اپنے اخراجات کا خود انتظام کرے, کسی کے سر کے اوپر بوجھ نہ بنے. اسی لیے بہت سے لوگ اس میں بڑی غلطی کرتے ہیں کہ خود اپنا توشہ اور اخراجات کا انتظام نہیں کرتے اور پھر دوسروں کے لیے بوجھ بنتے ہیں. ہاں اگر آپ کسی بستی میں گئے اور بستی والوں نے سوچا کہ طلب عزیز دارالاحسان سے جماعت میں تشریف لائے ہیں اور وہ اپنی سعادت سمجھ کے آپ کی دعوت کریں, وہ الگ چیز ہے. لیکن آپ تو طعام کا ٹھیلا ساتھ لے کر چلیے, یہ جو ہے توکل کے خلاف نہیں ہے, یہ عین توکل ہے کہ آدمی اپنا زاد توشہ اپنی ضروریات کا انتظام کر کے جاوے. حتی جا اہل حق کو, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا. حق لفظ سے مراد ہے وحی, کہ آپ کے پاس وحی آ گئی. بعضوں نے حق کا ترجمہ کیا ہے رسول الحق کی, کہ حق یعنی اللہ کی طرف سے رسول قاصد آ گیا. بعضوں نے ایک تیسرا ترجمہ کیا ہے جا اہل حق ای امر الحق کی, حق معاملہ یعنی کلام الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. تو اللہ کی طرف سے وحی آئی, یا یوں ترجمہ کرو کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا, یا اللہ کی طرف سے حق معاملہ آیا اس غار حرا کے اندر. اب یہاں دو اہم عنوان سمجھنے ہیں کہ سب سے پہلی وحی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کون سی تاریخ تھی. یہ جو فرمایا کہ حتی جا اہل حق, تو یہ وحی آنے کی تاریخ کون سی تھی, تو اس میں حضرات محدثین کی کئی رائیں ہیں. نمبر ایک, ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو پہلی وحی آئی. دوسرا قول, ربیع الاول کی آٹھویں تاریخ کو اول وحی آئی. تیسرا قول, ستائیس رجب کو اول وحی آئی. چوتھا قول, سات رمضان کو اول وحی آئی. پانچواں قول, سترہ رمضان کو اول وحی آئی. چھٹا قول, چوبیس رمضان کو اول وحی آئی. یہ سب اقوال ہے وحی کے متعلق. غالب رجحان چوبیس رمضان کا ہے اول وحی کے سلسلے کے اندر. دوسرے اقوال بھی ہیں, یہ ایک مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب اول وحی آئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی, کتنی عمر میں آپ پر اول وحی آئی. پہلا قول سنیے, معروف اور مشہور قول, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی تھی. دوسرا قول 40 سال ایک دن اوپر آپ کی عمر تھی. تیسرا قول 40 سال 10 دن اوپر آپ کی عمر تھی. چوتھا قول 40 سال 2 ماہ آپ کی عمر تھی. پانچواں قول 42 سال آپ کی عمر تھی. چھٹا قول 40 اور 43 سال آپ کی عمر تھی. ساتواں قول 45 سال آپ کی عمر تھی. آٹھواں قول 40.5 سال آپ کی عمر مبارک تھی. یہ سب اقوال ہے آپ کی اوپر اول وحی جب آئی اس وقت آپ کی عمر شریف کے سلسلے کے اندر. تو اتنی بات طے ہو گئی کہ آپ کے اوپر اول وحی غار حرا میں آئی. تاریخ میں اختلاف ہے اور عمر شریف کے متعلق بھی اقوال ہے. وَهُوَ فِي غَارِ حِرَا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تھے اور آپ کے اوپر اول وحی آئی. کیسے اول وحی آئی؟ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ, آپ کی خدمت اقدس کے اندر فرشتہ آیا. مغرب کے بعد کا وقت بتلایا جاتا ہے کہ توشہ ختم ہو گیا تھا, تو آپ مغرب کے بعد توشہ لینے کے لیے گھر کی طرف تشریف لانے کی تیاری میں, اور جبرائیل ایک انسانی شکل کے اندر تشریف لائے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ غار حرا کے سامنے ایک میدان تھا اس زمانے کے اندر, اس میدان میں حضرت جبرائیل کی اول مرتبہ میں زیارت نصیب ہوئی. فرمایا فجاءہ الملک, فرشتے جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب یہاں ایک حقیقت اچھی طرح سمجھو, اس آنے والے کو یہ جبرائیل ہی ہے. یہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا؟ اس لیے کہ اس وقت تو آپ انسانی شکل میں آئے تھے حضرت جبرائیل. کیسے کہ یہی جبرائیل ہے؟ تو دو تین باتیں آپ ذہن میں رکھیں. پہلی بات, بچپن میں شق صدر کے واقعے کے وقت پر جبرائیل امین کی اول زیارت ہوئی تھی, جبکہ مرضیہ حضرت حلیمہ کے یہاں قبیل بنو سعد میں آپ کا قیام تھا. وہاں قبیل بنو سعد کے اندر ایک جگہ معروف متعین بتلائی جاتی ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں سینہ مبارک چاک کیا گیا ہے. تو چونکہ آپ بچپن میں ماں حلیمہ کے یہاں بکریاں چراتے تھے اور اسی حال میں شق صدر کا اول مرتبہ واقعہ پیش آیا, تو بچپن میں جبرائیل کو دیکھا تھا اور وہ بچپن میں دیکھی ہوئی صورت یاد تھی آپ کو, اور وہی صورت آج آپ کے سامنے آئی, اس لیے جبرائیل امین کو پہچاننے میں دشواری نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سے شعرا یوں لکھتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل جو آپ کے سامنے آئے تو بین البشر والملک, بین بین کیفیت میں تھے, نہ تو مکمل بشری شکل تھی نہ تو مکمل ملکی شکل تھی, بین الملک والبشر بین بین شکل کے اندر تھے. اب ظاہر بات ہے کہ جب بین بین شکل تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل امین کی, تو اس کے لیے تیسری بات ملاؤ. کیا تیسری بات ملاؤ؟ کہ بہت سی مرتبہ ایک انسان سے ہم غائبانہ متعارف ہوتے ہیں بہت سے انسانوں سے، ان کا نام سن رکھا ہے، ان کی باتیں سن رکھی ہے، ان کی کتابیں پڑھ رکھی ہے، یا ان کے تحائف ہدایا ہمارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن کبھی آمنا سامنا ہی نہیں ہوا. اب ایک آدھ مرتبہ کہیں ملاقات ہو گئی، جب ملاقات ہوئی تب تو ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ یہ وہی معروف شخصیت، لیکن وہ مل کے آگے بڑھ گئے تب پتہ چلا ارے ابن اللہ میں ہاتھ چمنا رہ گیا، وہ تو وہی بزرگ تھے جن کے بارے میں اتنے سالوں سے میں منتظر تھا کہ ان کی ملاقات ہو جائے. تو اس کو کہتے ہیں من وجہن تعارف من وجہن جہال، ایک آدمی کا ہمیں غائبانہ اچھی طرح تعارف ہے لیکن کبھی شکل صورت سامنے نہیں ہوئی، اس اعتبار سے جہالت ہے. اب جب آمنا سامنا ہوا تب آدمی کو ایک دم احساس ہوا کہ ارے یہ تو وہی معروف شخص ہے جن کے بارے میں ہم پہلے سے سنتے چلے آ رہے ہیں. بس یہاں کچھ اس طرح کی کیفیت ہو گئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسا انداز ہوا کہ یہ وہی معروف جبرائیل امین ہے کہ جو بچپن میں بھی میرے پاس آئے تھے اور کہیں سے سن رکھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ اللہ کے نبیوں کے پاس وہی لے کر کے آیا کرتا تھا. اس طرح حضرت جبرائیل امین کا دیدار اور زیارت وہاں غار حرا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی، حضور نے ان کی زیارت کی. فقال، جبرائیل نے کیا کہا؟ اقرا. اب اس کے دو مطلب اچھی طرح ذہن میں رکھو. بہت سی سیرت کی کتابوں میں یہ روایت ہے، اگرچہ سندن کمزور ہے، کہ دیباج یعنی ریشم کے کپڑے کے اوپر سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات لکھ کر کے جبرائیل امین تشریف لائے اور وہ دیباج ریشم کا ٹکڑا حضور کے سامنے رکھا اور رکھ کر کے جبرائیل کہہ رہے ہیں اقرا، پڑھو محمد. تو اس صورت میں اقرا کا مصداق بہت آسان ہو جائے گا کہ سامنے ایک دیباج کا ٹکڑا ہے، اس کے اوپر علق کی آیات لکھیے اور فرما رہے کہ پڑھو. دوسری شکل سمجھے، دوسرا مطلب بعضوں نے یہ لیا ہے کہ جبرائیل کے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح میں پڑھوں اس طرح تم بھی پڑھو. اقرا کا معنی کیا کریں گے؟ جس طرح میں پڑھوں اس طرح تم بھی پڑھو. اور یہ شکل بہت مشکل. قاری صاحب کہے کہ جیسے میں پڑھوں ایسے پڑھ، تو اب آدمی کی حالت خراب ہو جائے گی. قاری صاحب نے فرمایا دیا، اب قاری صاحب کا لہجہ، قاری صاحب کی ادائیگی کا انداز، یہ سارا اپنے کو اختیار کرنے کا تھا، بڑا مشکل کام. تو یہ حضور کو جو مشکلی پیش آئی وہ اس لیے مشکلات پیش آئی کہ جبرائیل کے فرمانے کا منشا کیا کہ جس طرح میں پڑھوں اس طرح آپ پڑھو، اور یہ بڑا مشکل ترین کام. تو کہا کہ اقرا. فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا آتا نہیں ہے. دو وجہ یاد رکھو ما انا بقارئ میں، ایک تو عرب کے اندر عام طور پر پڑھنا لکھنا تھا ہی نہیں، اسی لیے بطور نعمت کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی الامیین، کہ اللہ امیوں میں نبی بھیج رہے ہیں. تو عرب کے اندر پڑھنا لکھنا عام رواج نہیں تھا. ما انا بقارئ. دوسری بات ذہن میں رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے. اب ظاہر ہے کہ یتیم کو کون پڑھائے گا لکھائے گا؟ تو دو چیزیں جمع ہو گئی، ایک عرب کا عام ماحول اور دوسرا یتیمی. اس لیے آپ نے فرما دیا ما انا بقارئ، اب یہاں جمہور کی راتوں میں ما انا بقارئن ہے، ما نافیہ ہے، لیکن بعض مراسیل روایتوں کے اندر کیف کا لفظ بھی ہے کہ میں کس طرح پڑھوں، تو وہ کیف استفہامیہ معلوم ہوتا ہے، جو بعض مرسل روایتوں میں لفظ آیا کہ کیف یعنی میں کس طرح پڑھوں، مجھے تم بتاؤ میں کس طرح پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو صاف کہہ دیا کہ ما انا بقارئن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. قال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأخذنی، جبرائیل نے مجھے پکڑا، فغطنی اور مجھے پکڑ کر دبایا. فغطنی کا دوسرا ترجمہ بھینچا، مجھے پکڑ کے دبایا، مجھے پکڑ کر بھینچا. فغطنی حتی بلغ منی الجہد الجہد، اب اس لفظ کا ترجمہ برابر سمجھو، حتی بلغ منی الجہد. نمبر ایک پہلا ترجمہ، مجھے اتنا دبایا کہ مجھ کو بڑی سخت مشقت ہونے لگی. مجھے جبرائیل نے اتنا دبایا کہ مجھے سخت مشقت ہونے لگی. دوسرا ترجمہ سمجھو، خود جبرائیل کو بھی دبانے کی مشقت میری طرف سے پہنچی. بلغ منی الجہد، جبرائیل کو میری طرف سے دبانے کی مشقت پہنچی. دیکھو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک آدمی آپ کو کھینچ کے ایک دیوے، تو آپ کو اس نے مارا تو آپ کو لگا، لیکن بعض مرتبہ آپ سے زیادہ اس کو لگتا ہے، اس لیے کہ اس نے یہ سمجھا کہ آپ روئی جیسے ہیں، اس لیے اس نے آپ کو مارتے مارتے دیا. لیکن یہ تو گئے تو پسیلی باڈی نکلی، ایک دم جیم میں گئی ہوئی باڈی ہے یہ تو، کہ میں نے جو اس کو مارا تو میری جنگلی میں فیکچر ہو گیا، مارنے کیا گیا مجھے فیکچر ہو گیا. تو اس طریقے کے یہ دوسرا ترجمہ کریں گے کہ جبرائیل کو میری طرف سے دبانے کی مشقت پہنچی. دیکھیے جبرائیل امین نے اس قدر زور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا کہ حضور کی قوت اور طاقت ختم ہو گئی. یہ پہلے ترجمے کا حاصل ہے، اتنی زور سے بھیچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت مبارک انتہا کو پہنچ گئی، یعنی طاقت ختم ہو گئی. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو پکڑ کے دبا دے تو آدمی کی طاقت بھی ختم ہو، لاچار ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اور سامنے والا مست انڈا آدمی اور آپ ایک دم جو ہے کاکڑی جیسے سوکھے. اب ایسی زور سے اس نے دبا دیا کہ بالکل جو ہے آپ کی طاقت ختم، لاچار ہو کے رہ گئے، کچھ کر ہی نہیں پا رہے. ایک معنی یہ. دوسرا معنی کیا کہ اتنی زور سے دبایا جبرائیل امین نے کہ خود ان کو بھی مشقت ہونے لگی. اور تیسرا ترجمہ یوں بھی کر لو، دبانا میری طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا. جب دبانا میری طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا، یعنی اتنی زور سے دبایا کہ اب اس کے آگے کوئی مرحلہ ہی نہیں تھا، کوئی درجہ ہی نہیں تھا، اتنی زور سے جبرائیل امین نے مجھے دبایا. ثم ارسلنی، اس کے بعد جبرائیل امین نے مجھے چھوڑ دیا. فقال اقرا، پھر دوسری مرتبہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. فقلت ما انا بقارئن، میں نے وہی عرض کیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں کس طرح پڑھوں گا. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، جبرائیل نے مجھے دوسری مرتبہ زور سے بھینچا، اتنا دبایا کہ مجھ کو بڑی سخت مشقت ہونے لگی. ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا. تیسری مرتبہ فقال اقرا، پڑھو فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ میں پڑا ہوا نہیں ہوں فَأَخَذَنِي فَغَتَّنِ السَّالِيَسَا تیسری مرتبہ بھی مجھے جبرائیل نے بہت زوروں سے بھیچا اور دبایا ثم ارسلنی پھر مجھے چھوڑ دیا اب پہلا مضمون سمجھو بھیچنے اور دبانے کی ضرورت پیش کیوں آئی کیوں بھیچا جبرائیل نے کیا حکمت اور کیا مصلحت تھی اس دبانے کے اندر مصلحت نمبر ایک سمجھو عام طور پر مکتب میں مدرسے میں ترتیب کیا ہے کہ بچہ جب روز اول استاد کے پاس پڑھنے آوے تو استاد شفقت سے اس کو مانوس کرتا ہے محبت سے پیار سے اپنی طرف کھینچتا ہے یا تو الٹا معاملہ پہلے دن بھیچا بالکل الٹا معاملہ کہ پہلی ہی مرتبہ میں جبرائیل نے زوردار طاقت لگا کر کے بھیچا تو اس کی حکمت یہ لکھتے ہیں کہ جو چیز اعلان نبوت کے بعد آپ کو پیش آنے والی ہے اس کا پہلی ہی مرتبہ سے تجربہ کرایا جا رہا ہے کہ نبی جی اعلان نبوت کے بعد بڑی مشکلات آپ کے اوپر آئے گی بڑی مخالفتیں برداشت کرنی پڑے گی بڑے شدائد برداشت کرنے پڑیں گے لوگ آپ کو بڑی سختیاں آپ کے ساتھ پیش آئیں گے اس کی مشق جبرائیل پہلی ملاقات سے ہی کروا رہے ہیں دوسری مصلحت سمجھو چلو اچھا ہے